المستعرين هو المستغفر هو المؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر، وإنما أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثره تابعا يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مدد مظفر دوستوں، الحمدللہ یہاں پر ہمارے برادرم حاجی سلیم عبد الستار صاحب کے صاحبزادے حافظ مولانا حسن صاحب نے تراویح میں قرآن مجید مکمل کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اپنی اس کتاب کے انوارات سے مستفید ہونے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تراویح کی نماز کو سنت بنا دی. یہ دراصل انوارات قرآنی کے حصول کے لیے، ورنہ انسان کی ایسی مصروفیات اور ایسے معاملات ہیں کہ پورے قرآن کا پڑھنا اور پورے قرآن کا سننا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے علماء اکرام نے اس ہماری سستی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ کم از کم پورے سال میں ایک قرآن کی تلاوت ہی کر لیں. لیکن رمضان کی عجیب برکات ہے کہ انسان دن میں بھی قرآن پڑھتا ہے، رات کو پڑھتا ہے، پھر قرآن سنتا ہے. دیکھیں، جو حافظ اور قاری ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو سنا لیتے ہیں، لیکن ایک عام مسلمان کے لیے قرآن مجید، پورا قرآن اس کے کانوں سے گزر کر اس کی دل کی زمین کو جا کر آباد کرے، یہ نعمت صرف رمضان میں ملتی ہے. قرآن آپ کے کان سے جا رہا ہے. ہمارے مرشد عارف بن اللہ شاہ کی مختصر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ الفاظ نہیں ہوتے بلکہ نور کے کیپسول ہوتے ہیں جو ہمارے کانوں کے تیپ سے گزر کر ہماری دل کی زمین کو روشن کر دیتے ہیں. پورا قرآن سن رہے ہیں. کوئی آدمی کہے جناب مجھے تو کچھ سستی بھی ہو جاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے. بھائی ایسا ہی ہے جیسے مریض کو سستی ہو اور اس کو دوائی پلا دی جائے تو فائدہ دے گی یا نہیں؟
دے گی
اور بچے کو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے اور ماں اس کو کھلا رہی ہوتی ہے, وہ غذا اس کو فائدہ دیتی ہے یا نہیں؟ میرے دوستو, روحانی غذا ایسی ہے ہر صورت میں انسان کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے. آپ کا کسی مجلس میں ہونا اور آپ کا صف میں کھڑا ہونا اور آج کا کسی محفل میں بیٹھنا, چاہے کسی بھی ہزار سستیوں کے ساتھ ہو, لیکن جب آپ وہاں سے جائیں گے اپنے دل کو منور پائیں گے, اس میں وہ انوارات اور وہ برکات آپ کو بھی ملے گی جو ایک ہوشیار کو ملتی ہے. ہاں تھوڑی کم سہی, لیکن محروم نہیں ہوں گے آپ. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وجہ بیان کی. شہر رمضان, کیا رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اصل میں ہے ہی قرآن کا مہینہ. اللہ انزل فیہ القرآن, یہ تعارف کرایا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں اصل مقصود قرآن ہے. اب اس قرآن کے انوارات کو لینے کے لیے ہمیں روزہ دیا گیا ہے, کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اس سے اس میں تقویٰ آتا ہے, اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, مسجدوں میں آبادی بڑھ گئی, نمازی بڑھ گئے. خود ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم غیر رمضان میں ہماری کیا کیفیات ہوتی, رمضان میں کیا ہے. یہ خود دلیل ہے بہت بڑی اس بات کی کہ رمضان آنے کے بعد باطنی طور پر ہم میں ایک خاص روحانی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. جب انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو پھر صحیح معنی میں وہ قرآن کے انوارات کو بھی لیتا ہے اور آسمان سے اترنے والی برکات کو بھی لیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے, اللہ نے قرآن مجید کو جب شروع کیا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, تو قرآن کا عجیب انداز. لا ریب فی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم شک نہ کرو, بلکہ خبر بھی ہے اس میں کچھ شک کر ہی نہیں سکتا. یہ مانا ہے اس کا. اللہ یوں کہتے ہیں نا کہ شک نہ کرو, نہیں کہا کہ شک کر ہی نہیں سکتا, کتنا کچھ زور لگا لے. ہاں پاگل ہو, دماغ خراب ہو کسی کا, وہ الگ بات ہے. تو پاگل کا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی, پاگل کا تو کوئی علاج نہیں. ایک آدمی, ایک استاد کا شاگرد مہنگا تھا, مہنگا سمجھ دو دیکھتا تھا. تو استاد نے اس کو کہا کہ بھائی یہ اندر بوتل رکھی ہے دوا کی, یہ شہد کی اٹھا کے لے آؤ. کہا استاد جی وہاں تو دو بوتلیں ہیں, کون سی لاؤ؟ انہوں نے کہا ایک توڑ دو ایک لے آؤ. جب توڑی تو دونوں ٹوٹ گئی. بھائی اس کا علاج تو کوئی نہیں ہمارے پاس, اس کو کوئی مہنگا ہو, عقل کا ٹیڑھا ہو. بنا قرآن کہتے ہیں لا ریب فی. آپ یہ دیکھیے, پیغمبر صاحب تو سلام نے قرآن مجید کا چیلنج پیغمبر سلام کے زبان مبارک سے آج سے 1500 سال پہلے آیا, اور ان لوگوں کے سامنے آیا کہ عربی زبان کی فصاحت بلاغت ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. آپ عربوں کی تاریخ پڑھیں, عربوں کو عرب کہتے کیوں ہیں؟ عربی کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو اپنے معافی ضمیر کو اچھا ادا کر سکے. اور عجمی کہتے ہیں, عجم کہا جاتا ہے کوئی جانور اور گائے با با کرتا ہے, بکری میں میں کرتی ہے, یا کوئی الفاظ کبا کاں کاں کرتا ہے. یہ ایک طرح کی آواز جس کے اندر کوئی سر نہیں ہے, جس کے اندر کوئی الفاظ نہیں ہے, جس کو سننے والا ہزار کوشش کرے وہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ اس نے دوسری بار کوئی نیا لفظ نیا ورڈ کہا ہوگا. اس کو عجب کہا جاتا ہے, یعنی عربوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ پورے عالم کو عجب کہتے تھے اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ بھائی ایسی کسی صورت لے آؤ, ایک آیت ہی لے آؤ. آج 1500 سال ہے, قرآن کا چیلنج موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے عرب مسلمان ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ غیر مسلموں میں بھی بہت عربی کے بڑے ماہرین ہیں. ورنہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کر عربی پر پی ایچ ڈی کون کیوں کرتے اگر وہاں ماہرین نہ ہوتے؟ بتائیے, یہودیوں کی یونیورسٹیاں, انگریزوں کی یونیورسٹیاں, امریکہ کی یونیورسٹیوں میں, ہمارے سارے ملکوں سے, مسلمان ملکوں سے عربی میں اور اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وہاں جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں ان کو اتنی زیادہ عربی آتی ہے, اتنی زیادہ وہ قرآن فہمی اور حدیث فہمی کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن آسان راستے کو کسی نے اختیار نہیں کیا تو اس جگہ بنا کر لیا. قرآن کا لا ریب فی, کوئی شک کر ہی نہیں سکتا اس میں, ایسی کتاب خبر دی ہے, حکم نہیں دیا کہ شک نہ کرو, شک کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کوشش کر لو بھائی, سورج نکلا ہو, سورج نکلا ہو آپ کو, آج کل تو ماشاء اللہ گرمی بھی اچھی پڑ رہی ہے, اندر سے بھوک گنا جلا رہی ہے اور باہر سے دھوپ گنا جلا رہی ہے, ڈبل کام ہو رہا ہے, روزگار صاف صاف ہو جاتا ہے. آپ بتائیے سورج نکلا ہو, اور وہ کہا کہ نہیں سورج نہیں نکلا, نہیں نکلا, اور ہم سب باہر بیٹھے ہوں اور سورج سر پر ہو, جیسا چاند نے نکلا ہوا ہے. اب اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو آپ بتائیں اس کے انکار سے ہم میں سے کوئی متاثر ہوگا؟ کہ یار اس کا دماغی سلیم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے یار ان کو کوئی مینٹل ہاسپٹل میں, گدو مندر, ہم جب اسٹوڈنٹ تھے یہاں میموریٹول پڑھتے تھے, گدو مندر بہت مشہور کوئی جگہ جہاں پپا کو پھیلا دیتا ہے, گدو مندر بھیج دو. قرآن کا لا ریب فی ہدن للمتقین, اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ قرآن مجید سے صحیح معنی میں جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جن میں تقویٰ آتا ہے, اور تقویٰ نام ہے گناہوں سے دوری کا. جس قدر انسان میں تقویٰ آتا چلا جاتا ہے اس قدر قرآن اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے, اس کی انوار اور برکات اس کو ملتی چلی جاتی ہے. میرے دوستو, اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ روزہ ہمیں دیا, دن کو ہمیں روزہ دے دیا تاکہ ہمیں تقوی کی کیفیت دن کے وقت آ جائے اور ہم سے گناہ دور ہو جائے, کیونکہ لعلکم تتقون, روزہ دیا تقوی کے لیے ہے. جب اس میں تقوی آ جائے گا تو رات کو جب یہ مصلے پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھے گا یا سنے گا پوری پوری ہدایت کو اپنے اندر جذب کر لے گا.
ماشاءاللہ,
یہ بارم اللہ ہے شہر رمضان اللہ جنزل فی القرآن کا.
ماشاءاللہ,
اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ روزے کا حکم دیا ہے اس میں فرشتوں والے اخلاق بھی اور اللہ والے اخلاق بھی, تخلق بھی اخلاق اللہ, حدیث شریف آتا اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اب اللہ کا اخلاق کون اختیار کرے گا؟ یعنی تھوڑی کی دیر کے لیے ایسے کام کر لو کہ جس اللہ کی ذات نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے, کچھ دیر کے لیے تم ایسے ہو جاؤ ہمارے حکم سے کہ نہ کھاؤ نہ پیو, نہ جنسی جذبات تمہارے اندر ہوں اس کے قریب لاؤ, جس طرح فرشتوں کے اندر یہ چیز ہے, جس طرح ذات الہی میں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر کہ تم بندے ہو کمزور ہو, لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر تم متصف ہو جاؤ گے ہم پر, اس پر ہمارے دربار سے تم شاباش پاؤ گے. تخلق بھی اخلاق اللہ, اور رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اپنی نیند کم کرو, لا تاکو سنتم ولا نوم, مولا سوتا نہیں ہے, تم بھی کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر یہ چیز ڈال لو, اور رات کو پھر جلدی اٹھو گے تم سحری کرنے کے لیے, نہ اگر نیند تمہاری رمضان میں کم ہو گئی گھبرانا نہیں. یہ تخلق بھی اخلاق اللہ, یہ اللہ کے اخلاق بھی اختیار کر رہے ہو, یہ فرشتوں کے اخلاق بھی اختیار کر رہے ہو. جب تم یہ اخلاق آئیں گے انا انزلنا فی لیلۃ القدر, تو پھر ہم نے جو لیلۃ القدر میں اپنی کتاب اتاری تھی اس کتاب کے پوری پوری انوار اور برکات تمہیں حاصل ہوں. اس لیے روزہ بھی اگر دیکھا جائے اور یہ عبادات دیکھی جائیں, دراصل یہ قرآن کا انوارات, اس لیے اس کو سنت مقدہ قرار دے دیا. پیغمبر سلام نے دین تین رات تک خود جو ہے آپ نے تراوی کی نماز پڑھائی تین رات تک, اور آنے فرمایا من قام رمضان, بخاری کی حدیث ہے, من قام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے, یہ تہجد کی نماز نہیں ہے, تہجد کی نماز کی تو مستقل ترغیب ہے, الگ سے ترغیب ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا یا صلاۃ اللیل. یہ من قام رمضان جو خاص طور پر کہا ہے تو یہ تراوی کی نماز کے بارے میں کہا ہے, من قام رمضان, تہجد کی نماز تو الگ ہے, وہ تو الگ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, وہ معمول تو آپ کا رمضان غیر رمضان میں جاری رہتا تھا, لیکن اس کے ساتھ آپ نے ہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت جو آپ نے شعبان کے آخری جمعے میں فرمایا, جس میں آپ نے فرمایا تھا ایمان والو اللہ نے اس کا روزہ فرض کر دیا ہے اور رات کی نماز تمہارے لیے نفل بنائی ہے, لیکن پیغمبر السلام نے جس تاکید کے ساتھ فرمایا تو سنت مقدہ ہو گئی, کیونکہ ہر چیز رسول اللہ سے ثابت ہے, اس کے ثبوت کے طریقے ہیں, جس ثبوت سے جس طرح وہ چیز آئے گی ویسے اس کا حکم بنتا چلا جائے گا. جیسے وتر کی نماز ہے, پیغمبر السلام نے ہمیشہ وتر کی نماز پڑھی, سواری سے اتر کر آپ نے نماز پڑھی ہے، لہذا وتر واجب قرار دے دیا گیا، وتر انسان چھوڑ نہیں سکتا، اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا دینی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد اسی تاکید سے سنت موقعہ بنتی چلی گئی کہ پیغمبر السلام نے اس نماز کی ترغیب بھی دی اور 3 دن تک آپ نے یہ نماز خود پڑھائی، لیکن آپ نے مستقل نہیں پڑھائی، اس لیے کہ اگر آپ مستقل پڑھاتے تو اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کا ایسا عمل ایسا پسند آتا تھا، امت پر واجب کر دیتے، مشکلات ہو جاتی، مسافر کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے پیغمبر السلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے جس کو معجزات نہ دیوں، اور معجزات بھی ایسے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا تھا تو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، سانپ بن جاتا تھا، بلکہ بڑے عجیب بات لکھی ہے امام راضی رحمۃ اللہ، ایک قصہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں، یعنی معجزے کے بارے میں بتایا کہ معجزہ جو ہے یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ڈیل کرتی ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ذات چلاتی ہے، اس میں کوئی درمیانی اسباب نہیں ہوتے، ورنہ بظاہر جادو سے بھی ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن اس جادو کے پیچھے خفیہ اسباب ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن ہوتے ضرور ہیں، جس طرح کٹ پتلیوں کا اگر آپ نے کھیل کبھی دیکھا ہو تو اس پتلیوں کا اتنی باریک تار لگی ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی، اور ہم حیران ہوتے کہ یہ پتلی آپ باتیں بھی کر رہی ہیں، اچھل کود کر رہی ہیں، لیکن وہ پیچھے تار نظر نہیں آتی، اسی طرح جادو میں پیچھے چیز اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے، لیکن معجزہ وہ ہے کہ جس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا، ذات الہی ہوتی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرق پر واقعہ بیان کیا کہ اب فرعون نے اعلان کیا کہ جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ مقابلہ کرنا ہے، اس نے سمجھا جادو ہے، میں غور نہیں کیا، اس نے کہا جادو ہے، جادوگر مقابلہ بلا لیے، تو ان میں 2 بھائی تھے، وہ جادو کے بڑے ماہر تھے، پڑھے لکھے تھے، یعنی پڑھے لکھے جادوگر تھے، عجیب بات ہے موسیٰ السلام کے اوقات پر جو جادوگر آئے تھے یہ پڑھے لکھے تھے، جاہل نہیں تھے، شعبہ باز نہیں تھے، حقیقت میں جادو کا علم جانتے تھے۔ یہ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، اگر دینی تعلیم میں دن نہیں لگ رہا تو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے وہ بھی جب دین سمجھے گا تو جلدی سمجھ جائے گا، جاہل نہ رہے، جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، یاد رکھو روحانی بیماریوں میں 2 بیماریاں سب سے بڑی ہیں، ایک جہالت اور ایک بخل۔ بخیل آدمی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بخاری میں، ایو دائی ادو من البخل، فرمایا کہ بخل سے بڑی کوئی روحانی بیماری نہیں، آدمی بخیل ہو، موقع مواقع خرچ میں خرچ نہ کرے، اور دوسرا جہالت، بالکل للی سے بے نہیں جانتا، نہ دینی تعلیم نہ دنیاوی، اس آدمی کو سمجھانا آسان نہیں ہے، اس کو تو پھر ڈنڈا سمجھاتا ہے، جیسے ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی گیا، انہوں نے کہا یہ پوری دنیا کے نظام کشش پر ہے، کشش پر یہ سب نے ایک دوسرے کو کھینچا ہوا ہے، یہ کشش سے چلتا ہے اور کوئی حقیقت نہیں اس کی، بندے کے ارادے کا کوئی دخل نہیں، سب کشش سے نظام ہے۔ انہیں بہت دلائل جی سمجھ نہیں آئی، ان کا بالکل اجھل معلوم ہوتا ہے، انہیں ڈنڈا اٹھا کر سر پہ مارا، انہوں نے کہا عجیب بدتمیز ہے، آپ بزرگ کہلاتے ہیں، میرے سر میں ڈنڈا مار دیا، کہ میں نے نہیں مارا، آپ کے سر مبارک نے میرا ڈنڈا کھینچا، میں نے نہیں مارا، میں تو مجرم ہوئی نہیں، ڈنڈا آپ کے سر مبارک نے کھینچا ہے، اس کو بات سمجھ، اب بات سمجھ، ہاں اچھا او ہو ہو، یہ تو بات ٹھیک ہے، اگر ایسے تو ہر بندہ کہے گا بھائی ہم نے تو مارے نہیں ہیں، تم نے خود کھینچی یہ چیز جو تجھے جا کے لگی، تیری گولی تجھے لگی ہے تو نے کھینچی ہے، میں نے کب مارا ہے، تو خیر یہ پڑھے لکھے جادو کرتے، ہمارے والد صاحب کا عجیب نقطہ بیان کرتے تھے کہ اگر یہ جادو کا علم نہ رکھتے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر سکتے، فرق علم کی وجہ سے کیا، وہ جانتے تھے کہ یہ معجزہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ان کے پاس جو علم تھا اس پر تولا، انہوں نے کہا بھائی یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اور چیز ہے، یہ جو لائے یہ اور چیز ہے، اور یہی چیز اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، فرق دیکھا او ہو یہ کوئی اور طاقت ہے اس کے پیچھے، دیکھ رہے ان کی فوج اور طاقت ہے جو اس کو چلا رہے تھے، نظام جیسا مولانا رومی نے کہا ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں اے لوگو، اے لوگو تم مشک ختن کو، مشک ختن کو، ختن کا جو مشک ہے تم اس کو کہتے ہو یہ خوشبو دے رہا ہے، وہ تو خون سے بنا ہے، خون میں کبھی خوشبو ہی نہیں، اس کے پیچھے میرے یار کی زلفوں کی خوشبو ہے، یعنی میرے مولا کا حکم ہے جس نے خوشبو پیدا کر دی، ورنہ خون کے اندر کہاں خوشبو آتی ہے؟ بتاؤ بھائی، خون میں خوشبو آتی ہے؟ لیکن میرے یار کے زلفوں خوشبو ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، دراصل یہ ان کا اثر ہے کہ خون کے اندر مجھ کے ختن بنا دیا، کیونکہ ختن میں ایسے بہت ہوتے ہیں، اور ختن ہمارے ابا کی جگہ ہے
ماشاءاللہ،
مجھ کے ختن والد صاحب کی جو کتاب میں نے لکھی، کوئی چائنا سے آئے تھے ہمارے والد گرامی، اس کا نام میں نے مجھ کے ختن رکھا، حضرت کے ہمارے ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ وہاں انگلینڈ میں، تو انگلینڈ میں کچھ سال پہلے گیا تو میں نے کتاب پیش کی، تو حضرت والد صاحب سے، وہ بھی حضرت والد صاحب استفادے کے لیے بہاول نگر آتے تھے، تو کھڑے ہو گئے، کتاب کو کئی دفعہ چوما، کہا مولانا آپ نے جو نام رکھا ہے بس میرا تو دل فدا ہو گیا، آپ نے نام ایسا چوز کیا اور ایسا
رکھا
ہے، مولانا رومی فرماتے اس کے پیچھے اور چیز کار فرما، تو خیر ان بھائیوں نے کہا، یہ دو بھائیوں نے اللہ دیکھو ہدایت لکھی ہوتی ہے، نے کہا یار ان کا مقابلہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم تحقیق تو کر لیں، یہ کچھ جادوگر ہے یا کوئی اور ہے، ابھی ہم نے نام نہیں سنا، ورنہ جادوگر ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں، درسگاہوں میں اپنی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں، کوئی بڑے سے چھوٹے تربیت لیتے ہی اچانک ہی آئے ہیں اور وہ جناب چھا گئے، تو معلومات نہیں، تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ دونوں حضرات جنگل میں رہتے ہیں، رات کو رات جنگل میں گزارتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں اور دن میں فرعون کے دربار میں مقابلہ کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر توحید بیان کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، رات کو جنگل میں رہتے ہیں، ان کا کوئی مکان نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے ان کے بارے معلومات کرنا، تو گئے، تو کہا کہ ان کے پاس ایک ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈا پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے اور جتنا بڑا بناؤ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور جب پکڑتے ہیں تو چھوٹا سا ڈنڈا، اب صبح کو یعنی کل یا ایک دو دن کے بعد مقابلہ ہے یہ پتہ کرنے کے لیے گئے، تو وہاں گئے تو موسیٰ علیہ السلام بھی آرام فرما رہے تھے اور ہارون السلام بھی آرام فرما رہے تھے، ہارون السلام بڑے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، ہارون السلام کا انتقال پہلے ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوا ہے، ہارون السلام کے انتقال کے بارے میں ایک تحقیق یہ ہے کہ ان کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا ہے اور انتقال بھی احد پہاڑ کے اوپر ہوا ہے اور ان کی قبر مبارک احد پہاڑ کے اوپر ہے، مجھے مدینہ شریف کے ایک بڑے عالم نے جو ان کے بڑے ماہر ہیں وہ بتاتے تھے کہ احد پہاڑ کے اوپر ان کی قبر مبارک ہے، یہاں سے گزر رہے تھے تو انتقال ہو گیا تو وہیں پر اپنے ساتھ میں دفن کر دیا، حج سے واپس جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، انہوں نے کہا یار ہم یہ دونوں بھائی یہ ڈنڈا چرا لیتے ہیں، یہ ڈنڈا جو جا کے دیکھیں گے اس ڈنڈے میں کیا ہے، اس کے اوپر کچھ کرتب دکھائیں گے اپنا، تو کہتے چوں ہی وہ قریب گئے وہ سانپ بن کے ان کے پیچھے بھاگا، یعنی وہ سلام بھی سو رہے تھے اور ہارون السلام بھی، وہ پیچھے بھاگا تو ڈر کے بھاگ گئے، انہوں نے کہا بھائی، اور پھر دوبارہ وہ اوپر چڑھا اور پھر ڈنڈا بن کر اس طرح کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی اگر یہ جادو کا معاملہ ہوتا تو ان کے کنٹرول میں تھا، یہ تو سو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنٹرول کہیں اور سے آ رہا ہے، وہ مقابلے میں آئی نہیں، مقابلے میں آئی نہیں وہ دونوں بھائی، خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک معجزہ دیا جس کی بنیاد پر لوگ ایمان لاتے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالی نے جو معجزہ دیا ہے وہ وحی الہی ہے، قرآن مجید ہے، لہذا قرآن مجید کا معجزہ، اچھا وہ پیغمبر جب چلا جاتا تھا اس کے بعد اس معجزے کا اثر ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ معجزہ نبی کے جانے کے بعد کام نہیں کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کتنی صدیوں تک لوگوں کے پاس بطور تبرک کے بنی اسرائیل میں باقی رہا لیکن وہ سانپ نہیں بنتا تھا، حضرت سلمان السلام کا درخت بھی سینکڑوں سال وہ تخت رہا لیکن اڑتا نہیں تھا، اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا ہے قرآن مجید یہ قیامت تک اپنے اثرات دکھاتا رہے گا، لہذا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے سب زیادہ ہوں، میرا معجزہ زندہ ہے، آج بھی قرآن مجید کی یہ صلاحت ہے میرے دوستو پورے عالم میں، آج پورے عالم میں کس بڑے پیمانے پر قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ کفر کی ظلمت کم ہو رہی، کفر زور لگا رہا ہے، یہ سمجھے اس کا آخری زور ہے، یاد رکھو میری بات، یہ کہ پیغمبر سے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ہدایت عام ہو جائے گی، ہدایت عام ہو جائے گی، حق والے غالب ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر جو زمانہ آئے گا وہ کفر کا ہوگا جس کے بعد قیامت قائم ہوگی. قرآن مجید کے انوارات اور برکات, رمضان خاص طور پر رمضان پورے عالم میں, یعنی آپ یہ میرے یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں جو دوسرے ملکوں میں آتے جاتے سفر کرتے تھے, آج سے 15-20 سال پہلے کا زمانہ اٹھا لیں, انگلینڈ, فرانس, جرمنی, امریکہ, آسٹریلیا, ان ملکوں کو دیکھ لیں, تراوی میں کوئی قرآن سنانے والا نہیں ہوتا تھا. اور آج یہ حالت ہے, ہمارے کلاس فیلو وہاں ہوتے ہیں اور رمضان سے پہلے گپ شپ ہوتی ہے ہماری ان کی, تو کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بھی, میں امام ہوں مسجد کا, پورے سال نماز پڑھاتا ہوں, مجھے صرف 4 تراوی ملیں گی کیونکہ حافظ اتنے ہیں کہ 2-2 دے کر کسی کو 4-4 دے کر سب کو راضی رکھنا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ حافظ قرآن اتنے ہیں کہ سب کو نہ میں پوری پڑھا سکتا ہوں نہ دوسرا کوئی پوری پڑھا سکتا ہے. اب بتائیے کیسے اللہ تعالیٰ قرآن کو کے انوارات کو عام کر رہے ہیں جگہ جگہ پر. میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر, یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ خاص قرآن کے انوارات کا مہینہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے. روزہ کہے گا اللہ میں نے دن کو اس کو بھوکا پیاسا رکھا, قرآن کہے گا اللہ میں نے رات کو جگائے رکھا, یہ کو بھوکا پیاسا رکھا اللہ کے اخلاق فرشتوں کے اخلاق, جگائے رکھا اللہ کے اخلاق فرشتوں کے اخلاق, کیونکہ قرآن آ رہا ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان اللہ جی انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں ہم نے قرآن کو بھیجا ہے, ایسی عظیم الشان کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے, اور عجیب اس کی حفاظت اللہ تعالی نے فرمائی کہ زیر و زبر میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی, زیر و زبر میں زیر زبر غلطی نہیں کر سکتی. بہت سے دوست یہ کہہ دیتے ہیں اور میں آج کل یہ بات بیان بھی کر رہا ہوں کہ جی بس خالی یہ توتے کی طرح رٹا لگانے کا کیا فائدہ, پہلے سمجھنا چاہیے, یہ بچوں کو اب رٹا لگوا دیتے, توبہ اس بات سے توبہ کرو, اس بات سے توبہ کرو, یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو زیر و زبر کی غلطی پر پکڑ کیوں ہے بتائیے؟ جیسے انگریز کے کلام میں آپ تھوڑے سے ورڈ کو غلط بولو لیکن مطلب آپ سمجھ جائیں تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کون سی زبان ہے, لیکن یہاں گنجائش ہے بولو, ہماری زبان عربی تو نہیں ہے, ہم الحمد پڑھ دیں, الحمد پڑھ دیں, اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے, گنجائش ہے نہیں, یہ میرا کلام ہے, اس کے پڑھنے کے بھی آداب ہم بتائیں گے, پڑھنا کیسے, یہ مرضی نہیں کر سکتے تم اس میں, جس کے پڑھنے میں اپنی مرضی نہیں چلتی, زیر و زبر نہیں بنتی, زیر و زبر نقطے اوپر نیچے نہیں کر سکتے آپ, عجیب ہے. غرناطہ کے یہودی آئے تھے حجاج بن یوسف کے زمانے میں گورنر کے پاس اپنے علاقے کے, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 2 پیغمبر گئے تھے, انہی کے پیغمبر موسیٰ السلام اور خضر السلام, انہوں نے کہا ہمیں کھانا دے دو, ایسے شوم تھے, انہوں نے کہا ہمارے پاس تمہارے لیے روٹی نہیں ہے, ویسے ہم عقیدت مند ہیں, بہت عقیدت مند, آپ ہمارے نبی ہیں لیکن روٹی نہیں ہے ہمارے پاس, اتنے شوم ہیں, اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلاتے, عجیب ہے, ان سے بڑی بخیل قوم کوئی نہیں, یہود سے بڑی, یہ تو جو ساتھ رہتے ہیں نا ان کو تجربہ ہے, ہم لوگ تو ایسے ہی بیٹھ کر شان شوکت دیکھ لیتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, جس کو اللہ رسول بیان کر دے, قرآن بیان کر لے, میاں ہمارا میڈیا یہ ہے, لوگ میڈیا سنتے ہیں, بھائی یہ میڈیا پہلے قرآن کا میڈیا کیا کہتا ہے اس کو تو دیکھو, ان کی کہیں بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی, جو اور بات ہے آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو کچھ اور چیز نظر, لیکن حقیقت پیچھے یہی ہے. اب یہ جب بھی اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے, جب بھی تفسیر بیان ہوتی ہے تو اس وقت یہی بات آتی ہے, تو غرناطہ کی یہودی آئے گورنر کے پاس, انہوں نے کہا کہ بہت مال پانی دیں گے, وہ تھوڑا کمزور تھا, ہر زمانے میں کمزور لوگ ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں, انہوں نے کہا بہت پیسے دیں گے, چھوٹا سا کام کر دو, ان کا کیا کام ہے, ان کا باغ کو تا بنانا ہے, کیا بنانا ہے, باغ کو تا, بس باغ کو تا بنوا دو, جتنے چاہے پیسے لے لو, کہ یار یہ کون سا باغ کو تا بنانا ہے, یہ تو پتہ چلے, ان کا قرآن مجید کا, قرآن مجید کا, اور قرآن مجید کا تو زیر زبر نہیں ہو سکتا, زبر زیر نہیں, تو کہا باپ ہوتا, لیکن بات تو بتاؤ, انہوں نے کہا ہماری قوم کا جو واقعہ لکھا ہے سورہ کہف میں, فَأَبَاؤ أَن يُزَيِّفُوهُمَا, اباؤ کا معنی ابا یا با کا معنی عربی زبان میں انکار کرنا, انکار کرنا, اباؤ انہوں نے انکار کر دیا یزیفوہما کہ ان کی مہمانی کرے، انہوں نے کہا آباؤ کو اتاؤ کر دو، اتا یاتی کا معنی ہے فوراً آنا، حاضر ہو جانا، کہ اتاؤ کہ وہ دوڑے ان یزیفوہما ان کی مہمانی کے لیے، کہا کہ باغ کو تا بنا دو اور یہ ہمارے منہ پر جو کالک ملی ہے ہمارے بڑوں نے، یہ کالک ہمارے منہ سے اتر جائے۔ انہوں نے کہا پوری دنیا کی دولت کا بھی ڈھیر لگا دو، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ انا لہو لحافظون، اللہ فرماتے ہیں ہم حفاظت کرتے ہیں، جس کی مولا حفاظت کرے اس کو کون بگاڑ سکتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جس کتاب کے زیر و زبر، جس کتاب کے الفاظ پڑھنے کے آداب، آپ بتائیے جو پابند ہے علم التجوید کتنا بڑا علم ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ اگر مانا سمجھ نہیں آیا تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ بے ادبی کی بات ہے، کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ہمارے والد صاحب اس پر استدلال کرتے تھے بخاری کی حدیث سے، کل لام میم، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی، ہر حرف پر۔ ہمارے حضرت مولانا مدن صاحب دان برکاتم نے فرمایا کہ یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں فجر سے لے کر عشاء تک اور قرآن مجید کے الفاظ کو بال بار دہراتے ہیں یاد کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی یاد کرنے کے، اس کے بغیر یہ یاد نہیں ہوتا، بار بار دہراتے ہیں۔ بلکہ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے اسی کو ذکر کے تکرار پر دلیل بنایا ہے کہ حفظ کے بچے جو ہیں بار بار ایک لفظ الحمد للعالمین الحمد للعالمین جب بار بار دہراتے ہیں تو اس کی قلب و جان کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پر میں ذکر کا تکرار بھی اس لیے ہوتا ہے کہ نام مولا ہمارے دل میں بیٹھ جائے، دل میں بیٹھ جائے، پھر ایسا دل میں بیٹھے کہ کوئی اور یاد نہ آئے۔ آیا ہے دل میں جب سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا۔ تکرار اس لیے کہ ابن تیمیہ زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ بچوں کا حفظ کا تکرار کرنا تو تم جائز قرار دیتے ہو، اس کے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ یہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہمارے دل میں نام مولا بیٹھ جائے اور اس کے اوپر لکھا جائے۔ بلکہ ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ ہمارے دادا پیر بیان کرتے تھے اور بعد میں نے تاریخ فرشتہ میں خود اس واقعے کو دیکھا ہے، میرے پاس کتاب ہے، میں نے نشان بھی لگایا ہوا کہ ایک ہندو راجا تھا احمد آباد میں، یہ گجرات کے علاقے میں، تو اورنگزیب عالمگیر کی فوجیں وہاں پر گئی، 5 سال انہوں نے وہاں جہاد کیا، اورنگزیب عالمگیر مرہٹے وہیں سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں پر ایک جو ہے وہ وہاں کا جو بڑا راجا تھا وہ ایک مورتی کا پوچھتا تھا اور وہ مورتی کا عاشق تھا، یہ عاشق تھا، جب آتا جاتا اس کو دیکھتا، جب آتا جاتا اس کا ایسا عشق کا حال تھا، بار بار اس کو دیکھتا پوچھتا، جب بھی اپنے کام میں جا رہا ہے آ رہا ہے تو اس کو ایک نظر دیکھتا، وہ مورتی اس کے اپنے بیڈ روم میں رکھی تھی۔ یا شروع ہوا، خیر مسلمان فصیل سے یعنی دیوار سے اندر گھس گئے تو ایک مسلمان کے سامنے وہ راجا آیا تو اس نے زور سے اس کو تلوار ماری اس کے دل کے حصے پر، تو اس کا دل باہر آ گیا، اندر سے باہر گر گیا، اور وہ تو دیکھا کہ دل تڑپ رہا ہے تو اس نے اس کے دل کو پکڑا ایسے مسلمان نے، تو جب ایسے کر کے اس نے غور کیا تو حیران ہو گیا، اس دل کے اوپر مورتی کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس طرح جسم پر ٹیٹو بنا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ فرشتہ میں انہوں نے لکھا ہے، یہ میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ ہمارے دادا پیر بیان کرتے تھے، بعد میں نے دیکھا تاریخ فرشتہ میں احمد آباد کی یاد اور ان سے عالمگیر کہ مورتی کی تصویر بنی، تو حیران ہو گیا اور اس نے دل کو کاٹا اور اپنے بڑے کے پاس لے گیا، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ عجیب بات ہے، عجیب ہے بھائی، یہاں پر اندر دل کے اندر کوئی آپریشن کر کے یہ کسی نے ٹیٹو بنایا؟ تو کہا کہ اس نے پھر جو بڑا تھا انہیں کہا دیکھو گھر کی تلاشی لیتے ہوئے ذرا غور کرو، بڑا سمجھدار تھا، ذرا غور کرنا، چیزوں کو برباد نہیں کرنا، ہر چیز کو پہلے دیکھنا ہے بعد میں جمع کرنا ہے۔ تو چلتے چلتے جب اس کے بیڈ روم میں گئے تو دیکھا کہ وہ مورتی وہاں پر رکھی ہے، جس مورتی کے عشق کی اور محبت کی وجہ سے اس کے دل پر اس کا نشان بن گیا تھا۔ ہمارے دادا پیر جو ہے شاہ عبد الغنی پھول پوری حکیم الامت تھانوی خلیفہ تھے، رویا کرتے تھے کہ اگر غیر اللہ کا عاشق کوئی ہے اس کے دل پر تصویر بنتی ہے تو مولا کا کہ عاشق اور نام لینے والوں کے دل پر لفظ اللہ نہیں لکھا جا سکتا، ہو سکتا ہے وہ بھی دنیا سے جاتے ہو تو ان کے دل پر اللہ کا نام کندہ ہو اور اللہ کا نام لکھا ہو۔ ابن اس عشق کا اثر یہ ہے. تو خیر میرے دوستوں, تو حضرت مولانا مل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فجر سے لے کے عشاء تک ایک بچہ یہ جو پڑھتا ہے بار بار تکرار کرتا ہے, تو کہا کہ ایک بچہ روزانہ 2.5 کروڑ نیکیاں کماتا ہے. 2.5 کروڑ ہر رقم پر 10 نیکیاں نا, تو وہ جو دوہراتا ہے نا اس کا اوسط دیکھا جائے کہ صبح شام تک کتنا دوہرایا اس نے. اس میں سبزی بھی سنانا ہوتا ہے, کسی منزل بھی سنانی ہوتی ہے, اگلا مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے. 3 چیزیں کرنی ہوتی, مطالعہ, سبزی اور منزل, اور پھر ان کو دوہرانا ہے. تو آپ نے فرمایا بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہیں, اور فرمایا کہ اس لیے الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو, یہ 3 حرف ہیں. الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے قرآن پر اجر کی, وہ ایسا لفظ دیا جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. 3.5 لاکھ تفسیریں ہیں, 3.5 لاکھ قرآن کی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اور بھی لکھی جا رہی ہیں. یہ سمندر ہے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ایسا سمندر ہے قیامت تک اس میں سے امت موتی نکالتی رہے گی لیکن اس کی موتی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ایسا اثر ہے. آپ 10 بار قرآن مجید تلاوت کر لیں, روزانہ 1 قرآن پڑھیں, 2 قرآن پڑھیں, اس کی لذت ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ کلام جس ذات کا ہے وہ غیر محدود ہے, اس کے کلام میں بھی غیر محدودیت کی شان ہے. ورنہ 2-4 کے بعد انسان کا دل نہیں چاہتا کہ کتاب پڑھے, لیکن آپ اس کو پڑھتے رہو گے لذتیں بڑھتی چلی جائیں گی, گھٹتی نہیں ہے بڑھتی ہے. تو مثال ایسی بھی ہے الف لام میم, سب تفسیروں نے لکھا ہے واللہ عالم بھی مرادی, اس کے مراد اللہ جانتے ہیں. بعد نے لکھا اللہ رسول کے علاوہ ان مقدار کا معنی کوئی نہیں جانتا. تو آپ رسول اللہ نے مثال ایسی دی ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی تمہیں ادھر مل رہا ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یترو علیم آیات, اس لیے اللہ نے احسان بیان کیا ہے کہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید امت کو سنایا اور امت کو سکھایا. امت کے کانوں نے سب سے پہلے پیغمبر کی زبان سے قرآن سنا ہے اور پھر آگے اس قرآن کو سنایا ہے, اور قیامت تک قرآن پڑھتی پڑھاتی رہے گی. ہمارے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ, ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان جو بنو ٹول کی شکل حدیث تھے, وہ فرماتے تھے اگر پیغمبر سلام اس کو نہ پڑھتے تو میں اور آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہر حرف کے اندر جو انوارات اور رکھی ہوئی ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو یہ چاند سورج کی روشنی ختم ہو جائے, لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے اس کے اندر بند کیا ہے. یہ قیامت کے دن جا کر اس کے انوارات ظاہر ہوں گے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے. دونوں سفارشی بن جائیں گے, روزہ بھی اور قرآن بھی. روزہ کہے گا اللہ دن میں بھوکا پیاسا قرآن کا, اللہ میں نے رات کو جگائے رکھا. اللہ فرمائے کیا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہمارا دوست ہے, ہم چاہتے یہ جنت میں چلا جائے. اللہ فرمائے کہ تم خود ہی جا کر اس کو جنت میں پہنچا دو, دونوں سفارشی ہو جائے. بس میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ, زندگی میں اللہ نے ایک رمضان ہمیں اور دے دی, اس پر خوب شکر ادا کرنا چاہیے. یہ معمولی نعمت نہیں ہے. پیغمبر اسلام 2 مہینے پہلے سے فرماتے تھے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا, پھر رمضان آنے کے بعد بھی دعا اللہ میاں رمضان میں سلامتی دینا ہمیں رمضان کے لیے باقی رکھنا اور رمضان کو ہمارے لیے. کیونکہ کبھی ایسا زمانہ ہو جاتا ہے تو زمانے میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ باوجود صحت کے روزہ رکھ سکتے, جنگ لگ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسے حالات پیدا ہو گئے, کیا کرے گا آدمی. ایسے پیچھے حالات گزرے ہیں نا, یہی مسجدیں تھی, یہی تھی, نہ تلاوی ہو رہی نہ نماز ہو رہی, کیا حالات گزرے تھے. آج اللہ کا شکر ہے عربین کے لیے, بین کے لیے لوگ روتے تھے. 8-8 مہینے تک مدینہ شریف کے گنبد خضرا کی زیارت 8 مہینے تک مدینے والوں نے کی. مجھے دوست نے بتایا جب میں پچھلی دفعہ حاضر ہوا 1.5 سال پہلے, انہوں نے کہا جس دن اعلان ہوا نا کہ آج باہر نکلنے کی اجازت ہے, اور صبح 4 بجے انہوں نے کہا تھا کہ صبح 4 بجے جو ہے وہ آپ نکل سکتے ہیں, تب پوری رات ہے مدینہ والے نہیں سوئے, نہ مرد نہ عورت نہ بچے, سب نہا دھو کر کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب کہاں جانا ہے؟ کہا کہ 4 بجے ہر بڈھا جوان مرد عورت جنت البقیع کی طرف پہنچے ہوئے تھے گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے. کہا کچھ دن پتا چلا کتنا عشق ہے, ہر سوال جن کو دیکھنے میں کہتے یار ایسی ایسی ہے. کہا کہ ہر پورا مدینہ وہاں, کوئی پیدل کوئی گاڑیوں پر, ہر اور ایسے روتے تھے جو نہ چیخے مار مار کر روتے تھے. کہ یہ آنکھ بھی نہیں ہو گئے، ہم نے گنبد خضرہ بھی نہیں دیکھا، یہ بتاؤ محبوب کے در پر کوئی رہتا ہو اور کہا کہ محبوب کی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ گنبد خضرہ ہی تو بتاتا ہے کہ یہاں کون آرام فرمائے، نشانی کو دیکھ کر انسان کو ایک وجدان کی کیفیت آ جاتی ہے، یہ کیا وجد آ جاتا ہے کہ یہ گنبد خضرہ وہ ہے جس کے سائے تلے وہ شخصیت اس کی کائنات بنائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر حاضری دینے کو یعنی افضل القربات یعنی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے افضل طریقہ رسول اللہ کے معاذ شریف پر آپ کی حاضری ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، ایک لمحے میں جو آپ راستہ طے کر لیتے ہیں، میرے دوستو پائلٹ صاحب موجود ہیں جو جہاز طے کر لیتے ہیں لمحے میں، مجھے گاڑی اور ٹرین سے طے نہیں ہوتا، افضل قربات ایک لمحے کے لیے، بعض لوگ جاتے ہیں جی ہمیں کھڑے نہیں ہونے دیا، اور وہ جی میاں ایسا نہ کرو، ایسا دل میں نہ سوچا کرو، یہ دیکھا کرو کہ تم نے سلام پیش کیا وہاں سے تمہیں جواب مل گیا، یہ کافی نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو مل گئی، قدر کیا کرو، بعض لوگ کہہ دیتے ہمیں کھڑے نہیں ہونے دیا، اس نے یوں کر استغفر اللہ، وہاں دل وہاں بھی تمہارے دل میں بات ایسی، وہاں تو دھکا بھی کھائے، ہمارے مرشد گئے تو کہا کہ حضرت رش کا بہت ٹائم ہے، تو رونے لگے، کہا کہ عاشق جب درے محبوب پر دھکے کھاتا ہے تو محبوب کو زیادہ پیار آ جاتا ہے، ہمارے لیے دھکے گا عاشقوں کا کپڑا عمل ہے، اس لیے میرے دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا، جو وقت ہے یعنی یہ ذہن میں رکھے کہ یہ مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے، یعنی قرآن کے جو انوارات ہیں اور ہدایت کے جو اس کی برکات ہیں وہ اس مہینے میں ہمیں ملے گی، اور روزہ اس میں ہمارا معاون ہے، اس کی وجہ سے ہمیں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہم ان انوارات کو جذب کر لیتے ہیں، جس سے ہماری پوری زندگی اور بات کی جو لائف ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہم بن جائیں گے، اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت تعالو وفر بنا كما انت تعلق انك انت التقوى والمغفره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لنا ديننا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وزاد الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم واقفا كواقف الغيب اللهم جل هذا القران ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا ورفيقا في الدنيا وشفيعا في الاخره يا الله يا الله سبحان المجيد خصوصي تعلق ہے نفسي سلم يا الله قران مجيد کے انوارات اور بلکات سے لمحے لمحے میں مستفید پڑھ رہا اللہ آپ کی کتاب ہے یا اللہ صحیح معنی میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما آنا لیل آنا نہار اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اس کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یہاں پر جو آپ حافظ حسن صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا ہے تراویح میں ان کے مکمل کرنے کو قبول فرما پڑھنے والے کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا قبول فرما اور اس گھر میں خوب اور خوب خیر و برکات فرما اس گھر سے ہر قسم کے شر کو دور فرما اور ہر طرح کی خیریں یا اللہ مکینوں کو عطا فرما اس کے ذرے ذرے میں یا اللہ آپ کی پیدا فرما اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے پورے عالم میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یا اللہ ہدایت کو عام فرما ہدایت کو عام فرما ہدایت کو عام فرما امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما عالم اسلام کی اور پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے محلوں کی شہروں کی حفاظت فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما عافیت دارین ہمیں نصیب فرما عافیت دارین ہمیں نصیب فرما یا اللہ بغیر استحقاق کے ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما اپنا عشق نصیب فرما اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نصیب فرما کتاب اللہ کا عشق نصیب فرما کعبۃ اللہ کا عشق نصیب فرما مسجدوں کا عشق نصیب فرما اور یا اللہ اہل اللہ کا عشق نصیب فرما یا اللہ یا اللہ اللہ ہر لمحے حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قارئ کی مغفرت فرما، اللہ اس بچے نے اس کے دادا عبد الستار صاحب مرحوم کی مغفرت فرما، ہمارے تمام یا اللہ دوست احباب پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، یا اللہ یہ مہینہ ہی اس کو من النیران یا اللہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ کسی ایک ایمان والے کو محروم نہ فرما جو دنیا میں زندہ ہے یا دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ چھوٹے بڑے سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ خطاؤں کو غلطوں کو معاف فرما، ہماری بھی معاف فرما، ان کی بھی معاف فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق روٹی کے جو وسائل جس میں خیر و برکت فرما ان میں خیر و برکت فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے یہاں ہر قسم کے قرضوں سے کے بوجھ سے ہمیں غلبت تجار اور غلبت دیون سے محفوظ فرما، ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہر طرح کی حاجت میں نصیب فرما، حرمین شریفین جو ساتھ دوست چلے گئے اور جو جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے سفر کو قبول فرما، حرمین کی برکات کو پورے عالم پر عام اور تام فرما، یا اللہ حج کا بربری، یا اللہ حج کے اندر بھی ہر طرح کی آسانیاں فرما، جو ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ اور دوست کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہم انا نسألک الخیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان ملک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا بالله، ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآل سبہ اجمعین.